بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. پچھلے درس میں ہم نے صفت الصلاۃ پر بات کی، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 6 پہ. پچھلے درس میں آخر میں ہم نے بیان کیا تھا پوائنٹ نمبر 5، ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مبكرا للركعة الثانية ويأتي بها كالأولى لكن لا يستفتح. والتفصيل سے اس کو بیان کیا، یعنی ایک رکعت ہم بیان کر چکے ہیں، اب دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اور دوسری رکعت کا آغاز کرنا ہے. یہاں پر شیخ صاحب نے یہ بیان نہیں کیا کہ ہم نے کیسے کھڑے ہونا ہے. آپ نے ایک رکعت پڑھ لی ہے، اب آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے. شیخ صاحب نے پانچویں پوائنٹ کے بعد چھٹا پوائنٹ بیان کیا ہے، فَإِذَا فَرْغَ مِنْ رَكَعْتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ. دوسری رکعت اٹھنے کا طریقہ بیان نہیں کیا، میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. پہلی رکعت ختم کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اسے کہتے ہیں جلسۃ الاستراحہ، استراحہ تھوڑی دیر. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 823 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صحابی فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت سے اٹھتے، استوا قاعدا، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، استوا استوا یعنی سیدھے بالکل آرام سے بیٹھ جاتے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے دوسری رکعت کے لیے. تو استوا قاعدا کا مطلب یہ ہے کہ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، کیسے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے؟ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونا ہے یا زمین پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونا ہے؟ کیونکہ طریقے تو دو ہیں، یا گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں گے آپ، اور یا زمین پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں گے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 824 میں صحابی فرماتے ہیں، بلکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعہ، کس طریقے سے زمین کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے رکعت کے بعد. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہاتھ کہاں پہ رکھنا چاہیے؟ زمین کے اوپر، ہاتھ زمین کے اوپر رکھیں گے. اچھا، ہاتھ کیسے رکھنا چاہیے زمین کے اوپر؟ ایک روایت میں آیا ہے جیسا کہ آٹا گونتے ہاتھ کیسے رکھتے، اس طریقے سے، یعنی اس طریقے سے آپ نے، یا اس طریقے سے، دونوں درست ہیں. چاہے نکیر کسی بھی نہیں کرنی، بعض لوگ ایسے اٹھتے ہیں اور بعض لوگ ایسے، کیونکہ آٹا گونتے وقت ہاتھ ایسے بھی ہوتے اور ایسے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تینوں طریقے درست ہیں، بعض اوقات ایسے رکھیں، بعض اوقات ایسے رکھیں، بعض اوقات ایسے رکھیں، یہ تینوں طریقے درست ہیں. ہاتھوں کا سہارا زمین پر رکھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے، اور دوسری رکعت ویسے ہی پڑھنی جیسے کہ پہلی رکعت پڑھی تھی، سوائے استفتاح کے. یہاں پر آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، یعنی دعا استفتاح نہیں پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک، اور اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی آپ پڑھ لیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں چھٹا پوائنٹ، فَإِذَا فَرِغَ من الركعتين جب فارغ ہو جائے دو رکعت یعنی دو رکعت ہم نے پڑھ لی اب الاولى یعنی پہلی دو رکعت جلس بیٹھ گیا للتشهد الاول پہلے تشهد کے لیے اب پہلے تشهد میں کیسے بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے نمبر ایک الف مفترشا یسراه ناصبا یمناه مفترشا افتراش بچھانے کو کہتے ہیں اپنا بایاں پاؤں بچھانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے مفترشن یسراہ بایاں پاؤں بچھانا ہے اور ناصبن یمناہ ناصبن کھڑے کرنا اور دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 827 میں اس کا ذکر ہوا ہے یہاں پر دیکھیں اب تصویر میں جو دی گئی ہے دوسری تصویر یہاں پر یہ شخص بیٹھا ہے نمازی یا تو آپ قریب ہو جائے تھوڑا سا تاکہ آپ دیکھ لیں آسانی سے اس پہ تصویر بھی ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ تصویر میں نمازی بیٹھا ہے بایاں پاؤں بچھایا ہوا ہے اپنے کولے کو بایاں پاؤں پہ رکھا ہوا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا کیا ہوا ہے اس میں ایک چیز دیکھیں کہ جو دایاں پاؤں اس کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہیں یہ سنت طریقہ ہے اگر آسانی ہو اس طریقے سے بیٹھنے سے تو یہی طریقہ افضل اور مسنون ہے اگر ایسے نہ بیٹھ سکے پاؤں میں درد ہے جوڑ میں درد ہے کوئی زخم ہے کوئی تکلیف ہے تب آپ کے لیے جو آسان طریقہ ہے آپ بیٹھیے یعنی آپ پاؤں انگلیاں پیچھے بھی کر سکتے ہیں آپ دونوں پاؤں بچھا بھی سکتے ہیں بشرط یہ کہ کوئی وجہ ہو کوئی ضرورت ہو اس کے لیے نمبر دو ویجعل یدیہ علی فخذیہ ویجعل یدیہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے علی فخذیہ اپنے دونوں رانوں پر اپنی دونوں رانوں پر ویبسط الیسرا یسرا اندر آواز نہیں جا رہی میرا خیال ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ویبسط الیسرا بایاں ہاتھ سیدھا رکھیں گے بسط کہتے ہیں سیدھا رکھنے کو یہ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 579 میں بایاں ہاتھ کیسے رکھنا بایاں ہاتھ رکھنے کا طریقہ جو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 579 میں اس کا ذکر ہے پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ویقبض الخنصر والبنصر خنصر چھوٹی انگلی ہاتھ کی بنصر اس کے ساتھ والی جسے رنگ فنگر بھی کہتے ہیں جس میں انگوٹھی جاری جاتی ہے اس کا صحیح نام بنصر ہے من الیمنى دائیں ہاتھ کا ویحلق بالوسطى مع الابہام حلقہ بنانا ہے درمیانی انگلی کا اور ابہام کا یہ اپنے حلقہ ایسے بنانا ہے یہ دو انگلیاں کیسے جائیں گے یہ بند کرنی ہے ایک انگلی رہتی ہے سبابہ شہادت کی انگلی یرفع السبابہ اس کو ایسے رکھنا ہے بایاں ہاتھ سیدھا رکھنا ہے اور دایاں ہاتھ آپ نے اس طریقے سے انگلی کھڑے کر کے دائیں ران کے اوپر رکھنا ہے اور یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 580 اور ابو داؤد حدیث نمبر 726 میں اس کا ذکر ہے تشہد کی انگلی پر تھوڑا سا خم ہونا چاہیے یعنی ایسے نہیں بلکہ یہ خم یہ ابو داؤد حدیث نمبر 991 میں اس کا ذکر ہے جیسا فرماتے ہیں وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتِ عِنْدَ التَّشَهُدِ اور اشارہ کرنا ہے سبابہ سے شہادت کی انگلی سے تشہد کے وقت تشہد کے دوران یہ اشارہ کرنے کا طریقہ ہے یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 580 اور ابو داؤد حدیث نمبر 726 میں اس کا ذکر ہے اچھا جو آپ پوچھ رہے تھے دونوں روایات موجود ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یبسط سیدھا رکھے ران کے اوپر، بایاں ہاتھ جو ہے بائیں ران کے اوپر سیدھا رکھے. دوسری یہ ہے کہ ان کو پکڑے، گھٹنے کو پکڑے. دونوں درست ہیں، جو آپ کے لیے آسان ہو، دونوں سنت سے ثابت ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ویقول، پھر وہ یوں کہے، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. يجب التشهد كي کلمات ہیں، یہ متفق علیہ روایت میں ثابت ہیں، صحیح بخاری مسلم میں. التحیات للہ یعنی میری ساری عبادات. عبادات کتنے قسم کی ہوتی ہیں؟ تین قسم کی، قولی، بدنی اور مالی. یعنی میری ساری کی ساری عبادات، چاہے وہ قولی ہوں یا بدنی ہوں یا مالی ہوں، صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ تعالی کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں. اور ہم پر اور اللہ تعالی کے دوسرے نیک بندوں پر، اور ہم پر اور اللہ تعالی کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تشہد کے ان الفاظ کے بعد، ان کلمات کو ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 831 اور مسلم حدیث نمبر 402. علماء فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر سلام رحمت اللہ 1.5 ارب رحمتیں ہوں تو وہ نمازی بن جائے. 1.5 ارب مسلموں کی کتنی تعداد ہے؟ تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے. کتنا ہے؟ کچھ زیادہ ہے ماشاءاللہ. تو جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز میں وہ دعا کرتا ہے ہر مومن کے لیے، ہر صالح انسان کے لیے، اور جو بے نمازی ہے کبھی صالح مومن ہو نہیں سکتا، تو نمازی کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے دنیا کا ہر مسلمان اپنی نماز میں دعا کرتا ہے رحمت کی اور سلامتی کی دعا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم ينهض مكبرا. اچھا، یہ پہلا تشہد ہے. پہلے تشہد میں اگر کوئی شخص درود پڑھنا چاہے تب بھی جائز ہے، اور کوئی اور دعا مانگنا چاہے تب بھی جائز ہے. بعض اوقات جب ہم نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، پہلے تشہد میں امام تھوڑی دیر کر دیتا ہے، تو آپ کے سامنے دو راستے ہیں، تو خاموشی اختیار کریں تشہد پڑھنے کے بعد، اور یا کوئی دعا پڑھیں. علماء فرماتے ہیں سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دو رکعت پڑھ بیٹھو تو التحیہ کے بعد جو دعا زیادہ پسند ہو وہ کرو. سنن نسائی میں حدیث نمبر 1163 میں اس کا ذکر ہے، یعنی پہلے تشہد کے بعد بھی آپ کوئی بھی مسنون دعا مانگ سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا دعا مانگتے وقت، اس نے بغیر درود کے دعا پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جلدی کی ہے، اس کو درود پڑھنا چاہیے تھا. تو درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جی نہیں، واجب نہیں، پہلی تشہد میں درود واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، ورنہ صرف التحیات پڑھنا کافی ہے. اچھا یہ آگے آئے گا، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی انشاءاللہ. جیسا فرماتے ہیں ثم ينهض مكبرا، پھر تکبیر پڑھتے ہوئے ينهض کھڑا ہو جائے. ان کانت الصلاة اکثر من رکعتین، اگر نماز دو رکعت سے زیادہ، یعنی تین رکعت ہو یا چار رکعت ہو، یعنی مغرب یا عشاء یا ظہر یا عصر، تو یہ لفظ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اکثر من رکعتین. تفصیل بیان کرنے سے بہتر ہے کہ اجمالی طور پر بیان کر دے کہ دو سے زیادہ، ورنہ یہ کہنا پڑتا فجر کے علاوہ، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی. تو یہ اختصار کے لیے بہتر ہے کہ اگر نماز دو رکعت سے زیادہ ہو. ويرفع يديه مع التكبير، اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر، جیسے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، اٹھائے. اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے کیسے ہونا ہے؟ جیسے ابھی بیان کیا، پہلے بیان کیا، پہلے ہاتھ زمین پہ رکھنے ہیں. کیسے رکھنے ہیں؟ سیدھے رکھے آپ کی مرضی ہے، یا مٹھی بند کر کے رکھے آپ کی مرضی ہے، مٹھی سیدھی رکھیں یا ٹیڑھی رکھیں، تینوں طریقے جائز ہیں. اور رفع یدین اس موقع پہ کرنا ہے. بخاری میں حدیث نمبر 739 میں اس کا ذکر ہے، جیسا فرماتے ہیں ولا يقرا في الباقي من الركعات الا الفاتحه، باقی جو بھی رکعتیں ہیں دو، پہلی دو کے علاوہ، سورہ فاتحہ کے سوا کوئی دوسری سورت، لا يقرأ في الباقي من الركعات الا الفاتحه، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اگر بعض اوقات کچھ پڑھنا چاہے تب بھی ثابت ہے، بعض اوقات خاص طور ظہر اور عصر کی نماز میں اگر بعض وہ پڑھ لے تب بھی کوئی حج نہیں، لیکن اسے معمول نہ بنائے، کیونکہ معمول سنت سے ثابت نہیں ہے. نمبر 8 جیسا فرماتے ہیں ویجلس متورکن، اور بیٹھ جائے تورک کی حالت میں. اب ہم کہاں پہنچے؟ چوتھی رکعت کے بعد آخر تشہد میں. کیسے بیٹھنا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں متورکن، تورک کسے کہتے ہیں؟ تورک کسے کہتے ہیں؟ بایاں پاؤں، بایاں پاؤں، دایاں پاؤں تو کھڑا کریں آپ، ٹھیک ہے، دایاں پاؤں کھڑا کرنا جیسا کہ استراحہ میں تھا. استراحہ میں اس میں کیا فرق ہے؟ دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، دونوں میں برابر ہے. فرق یہ ہے کہ جلسہ استراحہ میں، پہلے تشہد ہم بیٹھے تھے اس میں کیا تھا، جلسہ تو افتراش میں، استراحہ افتراش میں ہم بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے تھے. یہاں پر بائیں پاؤں کو بیٹھنا نہیں ہے، بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکال کر بائیں کولے پہ بیٹھنا ہے، اور دایاں پاؤں سیدھا کھڑے رکھنا ہے. اسے کہتے ہیں جلسۃ التورک. سمجھ آئی؟ یہ دوبارہ کہوں؟ الحمدللہ. فی التشہد الاخیر، آخر تشہد میں. اور جلسۃ تورک کی دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور 731 میں، آخر تشہد میں. ویقول ما ورد فی التشہد الاول، اور جو کچھ ہم نے پہلے تشہد میں بیان کیا وہی کچھ پڑھنا ہے. ویزید علیہ، اور یہ زیادہ پڑھنے ہیں. کیا زیادہ پڑھنا ہے؟ درود زیادہ پڑھنا ہے. وہاں پر درود ضروری نہیں تھا, سننا تھا پڑھ لیتے تو پڑھ لیتے, تشہد کافی تھا. یہاں پر یعنی تشہد سے زیادہ جو ابھی آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے نمبر ایک درود, اور بھی پڑھنا ہے لیکن ابھی پہلے درود پڑھنا ہے. شیخ صاحب بولے ویزید علیہ, یعنی تشہد سے زیادہ یہ چیز پڑھنی ہے, یہ مطلب ہے کہنے کا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. صحيح البخاري حديث نمبر 3370. اللهم صل على محمد, اے میرے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. وعلى آل محمد كما صليت, جس طرح تو نے رحمت فرمائی, على ابراہیم وعلى آل ابراہیم, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پر. انك حمید مجید, بے شک تو تعریف والا ہے بزرگی والا ہے. وبارک علی محمد, اور برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلى آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما بارکت, جس طرح تو نے برکت فرمائی, علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر. انک حمید مجید, بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. یہاں پر یہ جو کاف ہے, کما صلیت کما بارکت, یہ کون سی کاف ہے کوئی جانتا ہے؟ تأکید کے لیے نہیں, تأکید کے لیے نہیں. جیسے کسے کہتے ہیں, کیا مطلب؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کمزور ایمان والے کہتے ہیں, آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں, بلکہ یہ غلط فہمی غیر مسلموں سے بہت زیادہ نمایاں ہوئی. وہ کہتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے افضل انبیاء میں سے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہاں پر آپ درود میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم, جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت فرمائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بہتر ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. کاف تشبیہ کے لیے ہے, وہ کہتے ہیں تشبیہ. اب مشبہ مشبہ بھی آپ کہتے ہیں خالد کل اسد, خالد شیر جیسا ہے. اب بہتر خالد ہے یا شیر ہے؟ شیر ہے, اس لیے خالد کو شیر جیسا بنایا گیا ہے. سمجھے ذرا بات کو. یہ کاف کون سی ہے؟ تشبیہ کی ہے. اگر کاف تشبیہ کی سمجھا جائے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں, لیکن یہ بات غلط ہے. یہ کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے. اسے دیکھیں, عربی زبان میں حروف کے مختلف معانی ہیں. کاف تعلیل کے لیے ہے, تشبیہ کے لیے نہیں ہے. یعنی اے اللہ تعالیٰ تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, جس وجہ سے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر, جس وجہ سے. اب جب جس وجہ کی بات آئے گی, وجہ وہی ہے جس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی گئی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر افضلیت ہے دونوں کی, کوئی علت وہی ہے نا؟ علت ہے کہ برابر ہو گیا, افضلیت ختم ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ آل ابراہیم میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ تو دگنا درود بھیجا گیا کہ نہیں؟ اللهم صل على ابراہیم وعلى آل ابراہیم. آل ابراہیم میں سے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا رحمت اور برکت ہے, اور وہاں پر بھی دعا رحمت اور برکت ہے. تو افضلیت درود سے ہی ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام العز من الرسل. یہ ہم جب تفصیل کی بات کرتے ہیں, مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جس نے ایک نبی کی گستاخی کی وہ دار اسلام سے خارج ہو کافر ہے, یاد رکھیں. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے تاکہ بعض لوگ جو کوئی یہ غلط فہمی ہے اور اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں, اور بعض مصیبت تو ایک کلمہ پڑھنے والے لوگ جو مستشرقین ہیں یا جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, یار آپ لوگ مولوی حضرات جو ہیں آپ لوگ وہ کام کرتے جو آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. ایک طرف سے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر افضل ہیں, اور ایک طرف آپ جب درود پڑھتے ہیں تو افضلیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرتے ہیں. تو یہ ٹکراؤ اور تضاد ہے تم لوگوں کی سمجھ میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سمجھ آپ لوگوں کو نہیں آئی, ہماری سمجھ تو الحمدللہ بہتر ہے اور صحیح ہے الحمدللہ. جیسا فرماتے ہیں نمبر 9, ثم یقول, اب ہم نے تشہد پڑھ لیا, درود بھی پڑھ لیا, ثم یقول تیسرے نمبر پہ یہ پڑھنا ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اللهم, اے اللہ تعالی, انی اعوذ بک, میں تیری پناہ مانگتا ہوں, من عذاب جہنم, جہنم کے عذاب سے, نمبر 1. نمبر 2, ومن عذاب القبر, اور قبر کے عذاب سے, ومن فتنة المحیا, نمبر 3, اور زندگی کے فتنے سے, والممات, اور موت کے فتنے سے, نمبر 4, ومن شر فتنة المسیح الدجال, اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی سے کہ مجھے محفوظ کرے فتنة المسیح الدجال سے, مسیح الدجال کے فتنے کے شر سے. اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے, میری پیاری دعا ہے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نماز کے بعد التحیات میں اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یوں کہو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. صحیح بخاری اور مسلم, بخاری میں حدیث نمبر 834 اور مسلم حدیث نمبر 2705. یہاں پر ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اچھے کام میں کوئی بھی آپ کے لیے نیک عمل ہو یا نیک الفاظ ہوں, اچھے الفاظ ہوں, آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بھی ذکر ہو, اللہ 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 ذکر ہے, اب اللہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے کیا؟ درود ہیں, کوئی درود تاج ہے, کوئی درود لکھی ہے, کوئی درود تیجانی ہے, کوئی درود مرغنی ہے, دنیا میں بہت سارے درود آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے درود ہی پڑھنا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی سلامتی کی دعا بھی کرنی ہے, تو پھر کوئی بھی الفاظ ہو کیا حرج ہے؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت الفاظ ہیں وہ بہتر ہے, لیکن ان میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ حرج تو ہے, حرج کیسے نہیں ہے, کیا حرج ہے؟ اب دیکھیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اگر اپنی طرف سے کوئی بھی الفاظ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جائز ہوتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیوں کرتے؟ ذرا سمجھنے کی بات ہے. سوال کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیسے ابوبکر صدیق کو یہ یقین تھا, یہ علم تھا, اور یہ یقین اور علم یہ کہاں سے انہوں نے حاصل کیا, یہ تربیت کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ عبادات توقیفیہ ہے, کوئی بھی عبادت, کوئی بھی طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کا اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے, چاہے قول ہو یا عمل ہو. اس لیے انہوں نے کیا کیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو میں تشہد میں پڑھوں, جب تشہد سے فارغ ہوں سلام سے پہلے میں دعا پڑھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کرتے ہوئے وہ نہ فرماتے بھائی جو آپ کے دل میں پڑھو, کیا خیال ہے؟ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری دعا سکھائی. اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو غلط فہمی بعض لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے کہ دعا جو بھی پڑھنی ہے درود جو بھی پڑھنا ہے سب اچھے ہیں, یہ بات غلط ہے, اچھے نہیں ہیں. اچھے وہ ہیں جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے, ان کے علاوہ کوئی بھی اچھے نہیں ہے. اور صحیح بخاری میں ایک روایت ہے, براء بن عازب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیان کرتے ہیں, ایک دفعہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ایک دعا سکھا رہے تھے. دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعائیں ایسے سکھاتے جیسے قرآن مجید سکھاتے تھے. تو دعا سکھاتے 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 آخر میں, وقت میں پورا بیان کرتا ہوں, آخر میں جو دو لفظ وہ بتاتا ہوں میں, آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تو صحابی نے دہراتے دہراتے آخر میں یوں فرمایا, یوں پڑھا, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. فرق اس میں ہے, ایک لفظ میں ہے بس. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نبیک الذی ارسلت. صحابی نے کیا پڑھا, رسولک الذی ارسلت. اب نبی اور رسول میں ملتے جلتے لفظ ہیں کہ نہیں؟ اب صحابی نے یہ سمجھا کہ کیونکہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں تو کیا ہر جگہ نبی کی جگہ رسول کہہ دو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگاہ کرتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ مبارک جو ان کے سینے پہ آگاہ کرنے کے لیے ایسے ہمارا صحابی کے سینے پہ, یعنی آگاہ ہو جاؤ کیا کہہ رہے ہو, وہ بھی نبی الذی ارسلت, یوں کہو وہ بھی نبی الذی ارسلت. ایک لفظ کی تبدیلی کی گنجائش بھی نہیں. آپ تو لمبے لمبے درود ایسے درود دیکھ کے دو دو صفحے کے ایک درود جا رہا ہے. یعنی جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ کی تبدیلی جس کا معنی بھی ایک جیسا ہے, نبی اور رسول میں ملتے جلتے لفظ ہیں کہ نہیں, لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب ہمیں یقین ہے کہ وحی ہے تب تبدیلی ہو سکتی ہے. اب سورہ فاتحہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی جگہ الکریم الودود کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کریم ودود اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ نہیں, صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی وحی ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میری گزارش ہے جس کو یہ غلط فہمی ہے اس کو نکال دے اپنے دل سے اپنے دماغ سے, ذکر وہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور میری یہی گزارش ہے سب سے, جو نور نبوت کے الفاظ میں ہے آپ کو لوگوں کے بنائے ہوئے یا دیے ہوئے الفاظوں میں نہیں ملے گے کبھی, اللہ کی قسم کبھی نہیں مل سکتے آپ کو. ایک تو بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عجیب و غریب الفاظ. اب تجانی کہتا ہے صلاۃ الفاتح, درود و فاتح ان کا مشہور ہے, اللهم صل علی محمد الفاتح لما اغلق, یعنی الفاتح لما اغلق. اور آگے بھی عجیب سے آٹھ دس لفظ ہیں, یعنی سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہ کہنا کیا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں جس نے یہ درود ایک مرتبہ پڑھا شیخ کی اجازت سے تو قرآن مجید سے 6000 مرتبہ بہتر ہے, قرآن مجید سے. اور جس نے بغیر اجازت کے پڑھا اپنی شیخ سے تو قرآن مجید کے برابر کا ثواب ہے. اللہ کی کلام قرآن مجید, ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک ہے, لام دوسرا ہے, میم تیسرا ہے. الف لام میم میں 30 نیکیاں, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو اور بھی اس سے زیادہ دگنا اجر بھی دے دے. اور یہ الفاظ جو لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے برابر ہیں یا بہتر ہیں, ان للہ و ان الیہ راجعون, ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں نمبر 10, ثم یسلم عن یمینہ, پھر اپنے دائیں جانب سلام کہیں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعن یسارہ کذلک, اور اپنی بائیں جانب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابو داؤد حدیث نمبر 696 اور ترمذی حدیث نمبر 295. سلام کا طریقہ یاد رکھیں, بعض لوگ غلطی کرتے ہیں یوں جھٹکے سے سلام کرتے ہیں یوں جھٹکے سے ختم کرتے ہیں, یہ غلط ہے. دونوں سلام رکن ہیں جیسا آگے بیان ہوگا, اور بغیر سلام کے نماز نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اور سلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے نماز پڑھنے کے بعد تو مکمل گردن کو پھیرتے, پیچھے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک کی چمک کو دیکھتا ہے, اور بائیں جانب بھی اسی طریقے سے آپ مکمل طریقے سے گردن کو آپ ہلائیں گے, کہ پیچھے والا جو ہے آپ کے گال کو دیکھ لے اس طریقے سے. بارک اللہ فیک. نظر کہاں رکھنی ہے؟ جب انسان کھڑا ہو نظر رکھنی ہے سجدے کی جگہ پہ. جب بھی انسان رکوع میں ہو نظر رکھنی ہے اپنے سامنے جہاں پر اس کی نظر جا رہی ہے, بشرطیک اس کا سر نہ اونچا ہو کمر سے نہ نیچے ہو, جیسے پچھلے درس میں بیان کیا, یعنی سیدھا سر ہو جہاں پر اس کی نظر ہے وہاں پہ رکھے زمین کے اوپر. اور جب بیٹھا ہو تشہد کی انگلی کی طرف اس کی نظر ہو. جی جب سلام پھیرے, جب سلام پھیرے تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ سامنے دیکھیں آپ نیچے دیکھیں, اس کی کوئی روایت نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کے لیے آسانی ہے جیسے بھی ہو. یہ آگے آئے گا, یہ آگے اس کی آئے گی مکروہات السلام ہے, کب آنکھیں بند کرنی ہے کب نہیں کرنی, مکروہ کب ہے مکروہ کب نہیں, انشاءاللہ بیان کریں گے. یہ نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کا طریقہ ہمارے لیے آسان بھی کر دے اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے. جیسا فرماتے ہیں علی المسلم ان یحرص علی اداء الصلاۃ, مسلمان کو چاہیے, مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کوشش کرے کہ نماز اس طریقے سے ادا کرے, کما ادھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. فذلک اکمل, یہی کامل طریقہ نماز ادا کرنے کا. نمبر دو, علی المسلم ان یحسن قراءۃ الفاتحہ, مسلمان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ بہترین طریقے سے پڑھے صحیح طریقے سے. وَلْيَحْذَرْ مِنَ الْغَلَطِ فِيهَا, اور اسے آگاہ رہے کہ سورہ فاتحہ میں غلطی اس سے کوئی نہ ہو. فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُعَرِّضُ صَلَاتُهُ لِلْبُطْلَانِ, کیونکہ اگر سورہ فاتحہ کو غلطی ہو گئی تو اس کی نماز باطل ہو سکتی ہے. یاد رکھیں سورہ فاتحہ رکن ہے نماز سے, جیسے اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ, سورہ فاتحہ میں غلطی سے نماز باطل ہو جاتی کیونکہ آپ کا رکن ہی پورا نہیں ہوا. اسے میری گزارش یہ ہے سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ کسی بھی شیخ کی کیسٹ لے لیں آپ, سنیں اور کوشش کریں کہ آپ ویسے پڑھیں جیسا کہ شیخ پڑھ رہا ہے. ہم عجم ہیں, عربی الفاظ کے مخارج مشکل ہوتے ہمارے لیے, لیکن یاد رکھیں پریکٹس کرنے سے کوئی چیز مشکل نہیں. امام بخاری بخارا سے تھے, علامہ البانی البانیہ سے تھے, تو ان کے لیے مشکل نہ تھا تمہاری مشکل کیوں ہے؟ کیا خیال ہے؟ سیاست والے سارے کے سارے عجمی تھے سوائے ایک کے, امام مسلم کے رحمۃ اللہ علیہ, سارے کے سارے عجمی تھے, تو انہوں نے کیسے قرآن مجید کو پڑھا, بلکہ امت کے امام بن کے گئے ہیں. اس لیے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مشکل ہے, مشکل حد, مشکل تو سب کچھ مشکل ہے, آسان کیا ہے اس دنیا میں؟ دنیا ہے مصیبت مشکلوں کی جگہ. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مشکلوں مصیبتوں میں, لیکن اگر آپ کوشش کریں گے محنت کریں گے تو تب ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ گاڑی چلائیں گے؟ چلاتے ہیں کہ نہیں؟ بچپن میں انسان سوچے سائیکل کیسے چلاؤں گا, میں سائیکل چلا لیتا ہے, پھر سوچتا ہے میں موٹر بائک کیسے چلاؤں گا, یہ لوگ کیسے بیٹھتے ہیں اور کیسے اپنا توازن برقرار رکھتے ہیں, وقت آنے پر وہ بھی چل گئے کہ نہیں, پھر سوچے گاڑی کیسے چلاتے ہیں, اتنی رش میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, وقت آنے پر وہ بھی چل گئے کہ نہیں چل گئے, لوگوں نے جہاز بھی چلائے نہیں چلائے. تو سورہ فاتحہ مشکل ہے پڑھنا کیا؟ تو میری یہی گزارش ہے نماز پڑھیں, اور سورہ فاتحہ کی خاص طور پہ تاکید, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اگر ہم اس دنیا سے اس طریقے سے گئے کہ ہم قرآن مجید بھی صحیح پڑھ کے صحیح نہیں پڑھ سکتے, اللہ تعالیٰ کیا وہ دکھائیں گے؟ دنیا کی تعلیم انگلش میں دیکھیں, ہمارے بچے فرفر بولتے ہیں, اور جو بچہ انگریزی ایکسنٹ سے نہیں بولتا کہتے ہیں یار اس کی انگلش ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہی والدین ہیں ان کے بچے کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی, اور بعض لوگ ایسے ان کو خود پڑھنا نہیں آتی, والدین کو پڑھنا نہیں آتی, اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی بیٹے ڈاکٹر انجینئر تو بن گئے ہیں لیکن اچھے نمازی نہیں بن سکے. سبحان اللہ. یہاں پر یہ تصویریں ہیں کچھ, میں اس میں تصویریں دیکھیں, یہ تقریباً 10-12 تصویریں ہیں. شروع کرتے ہیں, اس میں غلطی کیا ہے جلدی سے بتانے آپ لوگوں نے, غلطی کیا ہے. سفر نمبر 71 میں, 71 میں دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں پہلی, یہ تین تصویریں رکوع کی, تین تصویریں, اوپر کانٹے کا نشان ہے. اچھا میرے پاس اور نسخہ, آپ کے پاس دوسرا ہے شاید, مطلب نسخے ہیں, چلو چھوڑ دیں, آپ یہاں سے دیکھیں, یہ ہے, یہ تصویر ہے, یہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, دائیں سے شروع کرتے ہیں. تین تصویریں نہیں, پیچھے بھی ہیں, پیچھے بھی ہیں, باقی دوسرے صفحے پہ ہیں. اچھا, دائیں سے شروع کرتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں. صحیح, اس پر غلط کا نشان پہلے سے لگا دیا گیا ہے, یعنی آپ کو ہنٹ دے دیا گیا ہے, چیٹنگ نہیں ہے آپ کی آسانی کے لیے. غلط کیوں ہے؟ ہاتھ گھٹنے سے نیچے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا صحیح ہے, اس نے کانٹا خود لگایا ہوا ہے, غلط. ہاں, مٹھی بند ہے, غلط ہے. مٹھی کیسے ہونی چاہیے؟ مفرج تھے الاصابع, گٹوں کو پکڑنا چاہیے. تیسری تصویر, تیسری لیفٹ میں تیسرا کیا ہے؟ زیادہ جھکا ہوا ہے, کمر سیدھی نہیں ہے. صفحہ نیچے کریں, کیا غلطی ہے؟ ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں جانتے؟ اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ہاتھ چھوڑنے کو ارسال. یہ لکھ لیں آپ, ارسال کہتے ہیں دست. ارسال دست ہوتا ہے, دستوں کی بیماری کو کہتے ہیں. یہ ہے ارسال, الف رے سین الف لام. اچھا, اس کے ساتھ والی ناف کے نیچے ہاتھ ہے. اور ہم نے یہ بیان کیا کہ جتنے بھی روایات ہیں ناف کے نیچے والی, ساری کی ساری ضعیف ہیں محدثین محققین کے نزدیک. اس کے بعد والی, ہاتھ کوہنیاں پکڑی ہوئی ہیں, غلط. اچھا, اس کے بعد والی سائڈ پہ, بعض لوگ, اچھا یہ تو نیچے, بعض لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں, کبھی دیکھے دل کے اوپر لیفٹ سائڈ پہ, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. اس کے بعد والی, یہ اکثر غلطی ہوتی ہے, ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے مأمون جو ہے ہاتھ اٹھا دے دعا کی طرح, کیونکہ دعا مانگ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. ربنا ولک الحمد کیا کہنا چاہیے؟ ہاتھ رفع دین کی طرح کرنے چاہیے. الٹ دیکھ, بالکل الٹی غلطی, اپنے ہاتھ یوں رکھنے ہیں کندھے کے سامنے, اور بعض لوگ غلطی کر جہالت کی وجہ سے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کی طرح, یہ غلط ہے. اور اس کے بعد تصویر دیکھیں, یہ غلطی بھی عام طور پہ ہوتی ہے. بعض ہمارے ساتھی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, جلد بازی میں اٹھتے ہیں, رفع دین جھٹکے سے کرتے ہیں. یہ جھٹکا جو ہے یہ درست نہیں ہے, اس لیے مخالفین مذاق اڑا دے کہتے ہیں کہ وہ مکھیوں کو اڑا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. تو نماز ادب سے پڑھنی چاہیے میرے بھائی, جلدی کس چیز کی ہے؟ دنیا کہیں جا رہی ہے, نماز اس طریقے سے پڑھیں جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, اس کو دیکھا, فرمایا اگر تو ایسے ہی مر جاتا جیسے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے, تو اس فطرت پر مرتا جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے, اس فطرت کے مخالف مرتا. اس کی نماز میں کیا غلطی تھی؟ جلدی سے نماز پڑھ رہا تھا, رکوع سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا. تو بھائی بعض چیزیں جو ہوتی ہیں, نماز کا ادب ہوتا ہے, تو ہاتھ جو ہیں صحیح طریقے سے کندھوں کے تک, کندھوں کے سامنے یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے سامنے, یہ جھٹکے سے جو تھوڑا سا اشارہ ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے. اگر ایسے کرنا ہے تو رفع دین کریں ہی نہیں, اگر ایسے جھٹکے سے کرنا ہے نا تو نہ ہی کرے بہتر ہے. دیکھیے ادب سے ہے, نماز کے لیے ایک ادب ہوتا ہے, آپ صحیح طریقے سے رفع دین کریں, صحیح طریقے سے نماز پڑھیں. اس کے بعد کیا غلطی ہے؟ ہاتھ گردن پہ, یہ بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نحر جو ہے یہ سینے کا حصہ ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. ناف نیچے بھی غلط ہے, یہ بھی غلط. صحیح کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے نا, یہ جگہ جو ہے ناف کے اوپر اور جہاں پہ یہ سینہ شروع ہو رہی ہے, یہ سینہ ہے, یہاں پر آپ رکھیں, یہ سینہ کے اوپر ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ پورا سینہ تو ہے, یہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ سمجھتے ہیں سینہ آپ؟ یہ تو نہر ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تصویر نہر والی ہے. یہ ہاتھ یہاں پہ رکھیں, ہاں دیکھیں نا, یہ یہاں پر ہے, نہر ہے یہ, یہ نہر ہے نا سارا. یہ دیکھیں, یہ گردن ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے ہاتھ کہاں پہ؟ آپ کا انگوٹھا اوپر ہے نا, یہ نہر پہ پہنچ رہا ہے, یہ وہاں پہ نہیں پہنچنا چاہیے. آپ ہاتھ ایسے رکھے, پتہ چلے دور سے دیکھنے والے کو کہ اس کے ہاتھ ناف سے اوپر ہے, سینے کے اوپر ہے, ناف سے اوپر اور سینے کے اوپر. جب آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے, آپ کو شک و شبہ ہے, نہر ہے, ناف سے نیچے ہے, سینے کے اوپر ہے, ناف سے اوپر ہے, ہاں تو یہ درست ہے. اس کے بعد تصویر میں کیا غلطی ہے؟ غلطی کیا ہے؟ کانوں کو ٹچ کرنا, یہ ٹچ نہیں کرنا کانوں کو. بعض ایسے پڑھتے ہیں, بعض ایسے کرتے ہیں, تو ہاتھ ایسے ہونے چاہیے. یہ کانوں کے لو کے برابر ہے یا کندھے کے برابر ہے؟ یہ آخری تصویر میں کیا غلطی ہے؟ ہاں, قبلے کی طرف رخ نہیں ہے, ہاتھ مڑے ہوئے ہیں. یہ جب ہاتھ مڑے ہوتے ہیں یہ بھی طریقہ یہ درست نہیں ہے. سوال جواب میں آخر میں یکون نظر المصلی فی صلاته الی, جب نمازی نماز پڑھتا ہے اس کی نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ نمبر ایک موضع قدمیہ, نمبر دو موضع سجودہ, نمبر تین الصف الذی امامہ. جی موضع سجودہ درمیان والے کو ٹک مارک کریں آپ. دوسرا یجعل المصلی یدیہ اثناء السجود, سجدہ کے وقت نمازی اپنے ہاتھ کہاں پہ رکھے؟ نمبر ایک عند کتفیہ, نمبر دو عند رکبتیہ, نمبر تین عند بطنہ. صحیح جواب سجدے میں ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے؟ عند کتفیہ, عند رکبتیہ, عند بطنہ. سجدے میں کوئی اور بات؟ بارک اللہ فیک. عند کتفیہ میرے بھائی, جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ کس کے نزدیک ہوتے ہیں؟ کندھوں کے نزدیک, گھٹنوں کے نزدیک یا پیٹ کے نزدیک؟ کندھوں کے نزدیک. نمبر تین یجعل المصلی یدیہ مفرجتی الاصابع, نمازی نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو کھول کر رکھتا ہے کس جگہ پر؟ عند رکوعہ, عند سجودہ, عند قیامہ. سمجھیں مشائخ اختلاف ہو گیا, مشائخ اختلاف ہو گیا, کوئی کہتے ہیں سجود, کوئی کہتے ہیں رکوع. قیام کا کوئی ہے؟ قیام کا کوئی نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ نمازی اپنے ہاتھ کھول کر رکھتا ہے سجدے میں, رکوع میں, سجدے میں یا قیام کی حالت میں؟ کیا خیال ہے؟ رکوع ہی ہے. بارک اللہ فیک. رکوع میں انگلی کھول کے گھٹنوں پکڑیں گے نا آپ تو انگلیاں کھولیں گے آپ, سجدے میں آپ انگلیاں سیدھی رکھیں گے. ایسے رکھتے ہیں سجدے میں یا ایسے رکھتے ہیں؟ اچھا آخری سوال, اول ما يقع من المصلي على الارض عند سجوده, سب سے پہلے سجدہ کرتے وقت جو نمازی کا حصہ زمین پر لگتا ہے, رکبتاہ, یداہ, جبہتہ و انفہ. یداہ یقول راجح ہے, میں نے پہلے بیان کیا تھا. حنابل کے نزدیک کیا ہے؟ رکبتاہ ان کے نزدیک, ان کی درائیں بھی پچھلے درس میں بیان کی ہے, لیکن جو قول راجح ہے وہ ہاتھ ہیں. واللہ اعلم. صحیح غلط, اذا خر ساجدا, اب میں ترجمہ نہیں کروں گا, سمجھے ذرا. اذا خر ساجدا رفع يديه مع التكبير, صحیح غلط کیا مطلب ہے اس کا؟ رفع دین سجدہ کرنے وقت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, تو اس لیے غلط ہے. دوسرا یجلس بین سجدتین متورکا, کیا مطلب ہے؟ تورف نہیں ہوتا. بارک اللہ, تو یہ مطلب ہے, یہ غلط ہے. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ارکان, واجبات اور اذکار نماز کے ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر اور صلف صالحین کے روشن منہج پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.